السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم مکی زندگی مکمل کرنے کے بعد مدنی زندگی کے 6 سال ہم نے پڑھے ہیں. اور جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کیسے مکہ کے جو قریش تھے، جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جماعت کو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو، مکہ سے، جو ان کی اپنی آبائی جگہ تھی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، بہت سے انہی کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو نکالا یا نکلنے پر مجبور کیا. اس کے بعد جب وہ مدینہ چلے گئے اور ریاست مدینہ قائم ہوئی، تو مکہ والوں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں ہوئیں جو ہم نے سب تقریباً پڑھ لیں: بدر، احد اور خندق. اور جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اور یہ بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ چیز یاد ہو جائے، کہ بدر کے متصل بعد، فوراً بعد، بنو قینقاع کو مدینہ سے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا. اس کے بعد احد ہوا، غزوہ احد، احد کے فوراً بعد غزوہ بنو نذیر ہوا اگلے 4th سال میں، اور بنو نذیر کو ان کے وعدہ خلافی کی وجہ سے مدینہ سے نکالا گیا، یہ کچھ لوگ خیبر چلے گئے. پھر 5th سال غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہوئی، جس میں احزاب کا مطلب ہی ہے کہ جو الائنس ہوتا ہے بہت سارے جماعتوں کا مجموعہ، بہت ساری جماعتوں کا مجموعہ احزاب، یا بہت ساری فوجوں کا مجموعہ. تو اس میں مکہ کے قریش بھی تھے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اور قبیلے تھے جنہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا. مدینہ میں غزوہ خندق ہوئی، مسلمان جیتے، اور اس کے فوراً بعد پھر جو تیسرا یہودی قبیلہ تھا جس نے میثاق مدینہ میں معاہدے کے تحت وہ آئے تھے، وہ بنو قریظہ تھا. تو انہوں نے چونکہ غزوہ خندق میں دھوکہ دیا تھا اور پیچھے سے دوران جنگ، تو ان کی سزا ذرا سخت تھی اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا. تو اس طریقے سے اندرونی طور پر مدینہ یہودیوں سے پاک ہو گیا. اکا دکا لوگ آتے جاتے تھے، ان کی شرط یہ تھی کہ 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے تجارت کے لیے اگر آتے ہیں. جو پچھلے 2 قبیلے تھے ان کو نکالا گیا، ان کو کچھ اتنی اجازت دی گئی تھی کہ تجارتی کاموں کے لیے آمد و رفت رہ سکتی، لیکن بطور قبیلہ اس طرح وہ نہیں رہ سکتے تھے. تو انٹرنلی مدینہ کے اندر یہودی اب باقی نہیں رہتے، واحد مسئلہ منافقین کا تھا، اور وہ تو آخر دم تک رہا. اور مکہ والے 3 جنگیں ہارنے کے بعد اب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ دوبارہ کوئی حملہ کریں. تو 6th سال میں جب عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، تو انہوں نے جانے نہیں دیا، اور صلح حدیبیہ ہوئی، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا، واضح فتح. اور علماء نے اس پہ لکھا باز نے کہ ایسی بڑی فتح کہ اس سے پہلے نہ ملی نہ اس کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا. اور یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ جنگی پلاننگ کے اعتبار سے کوئی بھی ملک، کوئی بھی جو قوم ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ایک موقع پہ 2 فرنٹ کھلے ہوں، 2 جگہوں پر، 2 بارڈرز پہ جنگیں جاری ہوں. تو اسی لیے جب تک مکہ کے ساتھ مسئلہ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر کسی کے خلاف باقاعدہ جنگ نہیں کی. اس لیے ساتھ جب یہ مکہ والوں کے ساتھ معاملہ حل ہو گیا، اس کے بعد پھر خیبر کی طرف گئے، اور اس کے بعد پھر موتا ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر خطوط لکھے گئے. تو جب 2 بڑے اب خدشے تھے، ایک طرف خیبر کے یہود اور دوسری طرف مکہ والے، اور دونوں کا آپس میں یہ ایکا تھا کہ اگر ایک پر رسول اللہ حملہ کرتے ہیں تو دوسرے نے سپورٹ کرنی ہے، تو ایسے موقع پہ صلح حدیبیہ ایک بہت بڑی فتح تھی، جس میں انہوں نے، قریش والوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایک باقاعدہ ایک جماعت کے طور پہ قبول کر لیا. اس کے ساتھ ہی उन्होंने, इसमें हमने चारों की स्लाइड्स भी आपके सामने आ जाएं ताकि जी ये कैसे फतह दी। इसी तरीके से कुफार को सोचने का मौका मिला जो मक्का वाले थे, जो जंगी सूरत हाल में गर्म जोशी की वजह से, जंगी गर्म जोशी की वजह से ठंडे दिल से नहीं सोच रहे थे इस्लाम के बारे में, उनको इस्लाम के बारे में सोचने का मौका मिला। और हम देखेंगे कैसे बड़े बड़े नाम बाद में मुसलमान हुए। और इसी तरह इंटरनेशनल दावत के लिए अब दरवाज़े खुल गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैनुल अक़वामी तौर पर अपने आप को मसरूफ़ किया और खुतूत लिखे। और आज का मौजू यही है कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को बैनुल अक़वामी तौर पर उस वक्त के जो मारूफ़ बादशाह थे, ख़ास तौर पर जो अरब से करीब भी थे, कैसे उनको खुतूत लिखे और अपनी दावत पहुँचाई। तो अब छठी इस्लामी हिजरी के आखिर से ये काम शुरू हुआ और खतूत मुख्तलिफ मौक़ों पर भेजे गए। और फिर खतूत भेजने के लिए जिन सफ़ीरों का इंतखाब किया गया वो भी बहुत कमाल का है। ये फहरिस्त है सफरा की, उनमें से चंद की जिन्होंने ये ख़त लिए और रसूलुल्लाह के ख़त लेकर उनके पैगाम को लेकर वो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में निकले। हज़रत दहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह तआला, हातिब बिन अबी बलता रदी अल्लाह तआला, अमर बिन उमैया ज़मरी रदी अल्लाह तआला, आला हज़रमी, उस्मान बिन अफ़ान। उस्मान बिन अफ़ान को सफ़रा में शामिल इसलिए किया कि जो सुलह हुदैबिया के मौके पर गए थे। सलीद बिन अमर, नईम बिन मसूद, अमर बिन अलास, हारिस बिन उमैर अल-अज़दी रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। अब ये हम हैं तो सातवें साल में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे ये ख़त सातवें साल ही के शुरू में भेजे गए हैं। ये आगाज़ हो गया था इस वक्त, तो इसलिए हम इस मौजू को इकट्ठा एक ही दफ़ा पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ तो एक ही वक्त में भेजे गए, कुछ कुछ मुद्दत के बाद भेजे गए। जहाँ पर कुछ सबसे अहम इलाके जहाँ पर ये ख़त भेजे गए, तो रूम का बादशाह हिरकल, इनके पास हज़रत दहिया कल्बी गए। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़, किसरा उसका लकब था और खुसरो परवेज़ उसका नाम था, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर गए। मिस्र के बादशाह मकौकिस, हातिब बिन अबी बलता वहाँ गए। नजाशी जो कि हबशा का बादशाह था, अमर बिन उमैया ज़मरी गए। और बहरीन का जो सरबरा थे मुंज़िर बिन सावा, इनके पास आला हज़रमी गए रदी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन। ये अगर नक्शा वाज़े हो तो आपको नज़र आएगा कि किन किन जगहों पर ये खतूत भेजे गए। आखिर में एक दोबारा ये नक्शा दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ये एक मुसन्निफ़ हैं, अरब के आलिम हैं, महमूद शीत ख़त्ताब। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़ीरों को इंतखाब किया, जिन सफ़ीरों का इंतखाब किया और जो कुछ खतूत भेजे गए, उस पर एक किताब लिखी है, सुफ़रा उन नबी, नबी के सफ़ीर, एम्बेसडर्स ऑफ द प्रॉफिट। कोई 900 सफ़ों से ज़्यादा पर यह किताब फैली हुई है। और उसमें उन्होंने ये वाज़े किए कि क्या औसाफ थे, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स थे जो उन सफ़ीरों में पाए जाते हैं, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ख्याल रखा। और वजह क्या, अब देखें सुभानअल्लाह, कुरान की आयत, कुल हाज़िही सबीली, ए नबी कह दीजिए यही मेरी राह है, अदउ इलल्लाह, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन अना व मन तबानी, और मेरे पैरोकार भी बुलाते हैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ, व सुबहानअल्लाही व माना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। तो ये सफ़ीर कौन थे और सफ़रा की अहमियत क्या, जरा से भी बात कर लेते। किसी भी मुल्क के लिए आप सबको मालूम है कि फॉरेन पॉलिसी की क्या अहमियत है, क्योंकि इंटरनेशनली आपको अगर मजबूत रहना है तो मजबूत फॉरेन पॉलिसी चाहिए। और ये फॉरेन पॉलिसी का काम होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत ये बात आती है कि किस मुल्क की कितनी अहमियत है, वो औरों को अपनी अहमियत कैसे बावर कराते हैं, ये सारा काम इस शोबे का होता है। और किसी मुल्क की स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी ना हो या सफ़ीर मजबूत ना हो तो वो इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और जिसको थोड़ा बहुत भी तारीख का, पिछले चंद सालों की तारीख देखी हो, तो उसे बात समझ आ जाएगी कि कैसे जंगें یہ سفیر یا تو چھیڑ دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں، یہ ان کی مہارت ہوتی ہے. اور وہ ملک جن کی اپنی کوئی فورن پالیسی اسٹرانگ اصولوں پر کھڑی نہیں ہوتی، ان کے اپنے کوئی اصول نہیں ہوتے، تو وہ پھر دوسروں کے گویا غلام بن جاتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا ان کے انفلوئنس کے اندر چلتے ہیں. تو سارے میں اس فورن پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس کو نافذ کرنے میں جو بہت اہم کردار ہے وہ سفیروں کا ہوتا ہے. یہ دوست کو دشمن بنا دیتے ہیں، دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ اس طریقے سے یہ شعبے نہیں بنے ہوئے تھے جیسے آج بنے ہوئے ہیں. تو یہ انسٹیٹیوشنز کی بجائے افراد پر کام ہوتا تھا. ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ مکہ کے کچھ خاندان کا خاص تھے اس کام کے لیے، جیسے عمر بن العاص کا خاندان سفارت میں خاص تھا. اور پھر وہ یعنی وہ گھر سے ٹریننگ ہوتی تھی، وہ ان کے اسفار بھی ہوتے تھے اور وہ پھر وہ ایکسپوجر بھی تھا، بہت ساری چیزیں تھیں اس میں. پراپر انسٹیٹیوشنز کا بنے تو یہ مسلمان دنیا میں یورپ سے تقریباً 200 سال قبل یہ کام شروع ہو گیا تھا. اور خاص طور پہ بنو امیہ کے دور میں باقاعدہ یہ اسٹیبلش ہوئے ادارے، اور بنو عباس کے دور میں یہ انہوں نے مزید ترقی اختیار کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پارٹ ٹائم جاب تھی، یعنی باقاعدہ کوئی سفیر ہائر نہیں کیا جاتا تھا، جب موقع ہوتا تھا تو ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ سفارتکاری کریں. جیسے آج کل بھی امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ تو باقاعدہ سفیر ہیں، اور کچھ لوگوں کو خاص کسی مقصد کے لیے خاص خطے میں بھیجا جاتا ہے. تو وہ ویسے ایز اے جاب ان کی امبیسڈر کی جاب نہیں ہوتی، لیکن کسی ایک خاص خطے میں امن معاہدہ کرانا ہے یا کوئی اور ڈیل کرانی ہے یا جنگ چھیڑنی ہے تو کسی کو خاص ایک انوائے بنا دیا جاتا ہے، تو وہ پارٹ ٹائم ہوتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو سفارا تھے، یہ سفیر، یہ پارٹ ٹائم تھے. اور عرب میں چونکہ اس کی تاریخ رہی ہے، یہ اس خطہ ہی ایسا تھا کہ دنیا کے گویا سینٹر میں ہے، اور ان کو لیلا فی قریش ایلا فی مرحلت الشتاء والصیف، اللہ تعالیٰ جو اس کو قرآن میں ذکر کر رہے ہیں کہ ایلا فی قریش، اور حوالہ دے رہے ہیں کہ قریش کے جو معاہدے ہوئے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ امن کے ساتھ سفر کرتے ہیں تجارت کا سردیوں اور گرمیوں میں. تو امن کے معاہدے کیسے ہوئے تھے؟ وہ عربوں نے، خاص اس میں کچھ رسول اللہ کے آبا و اجداد بھی شامل تھے جنہوں نے اس دور کے حکمرانوں کے ساتھ جا کر یہ معاہدے کیے تھے، اس کو قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا. تو وہ اپنے بہترین دماغ اس کے لیے استعمال کرتے تھے. لیکن جب اسلام آ گیا، اور اسلام چونکہ گلوبل دین ہے، پہلی آیت قرآن کی الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دعوت تمام جہانوں کے لیے، یہ گلوبل ہے. گلوبلائزیشن کا دور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے شروع ہوا. تو پہلا ڈپلومیٹک گروپ تو گیا 6 نبوی میں حبشہ کی طرف، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا. حدیبیہ کا جو موقع تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی سفارتکاری اس میں نظر آئی، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگ اس کے لیے چنے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست اگر کہیں قائم ہو دنیا میں، تو اس کی فورن پالیسی کے اور اس کی سفارتکاری کے اصول کیا ہیں جس پر وہ کھڑا ہوگا؟ تو ان میں سے پہلا اصول ہے توحید. کیوں توحید اصول ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو اتارا اپنے بندے پر تاکہ وہ ہو جائے تمام جہانوں کو ڈرانے والا. گویا یہ میسج گلوبل ہے، لوکل نہیں ہے. پہلی بات، وما ارسلناک الا کافتا للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے نبی مگر تمام انسانوں کے لیے، کافتا تمام انسانوں کے لیے، بشیرا ونذیرا خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اگرچہ بہت سے لوگ، اکثر لوگ نہیں جانتے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 کیا کہہ رہی ہے؟ قولو، کہو آمنا باللہ، ہم ایمان ہے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا ہم پر، جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو کچھ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں پر، جو انبیاء آئے ان کی اولاد میں، ان پر جو نازل کیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، اور جو موسیٰ عیسیٰ اور باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے بھیجا گیا، مسلمان سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ تعالی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ توحید، یہ جب کوئی صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہو تو وہ اپنے سفارتکاری میں بھی اس کو لائے گی اور اپنی فارن پالیسی بھی اس کے تحت جو ہے وہ نافذ کرے گی۔ بھی یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو فارن پالیسی میں تو اور چیزیں چلتی ہیں، کہ مذہب کو کیسے بنیاد بنا لیں؟ تو یہ تو آج اگر تھوڑا سا غور کریں، کیا یہ جاری باطل قوتیں آج اپنے عقیدے کو بنیاد نہیں بناتی فارن پالیسی کی؟ انہوں نے ایک طے کر لیا کہ سیکولرزم ہمارا عقیدہ ہے، ڈیموکریسی ہمارا طرز سیاست ہے، تو جس ملک میں ڈیموکریسی نہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آئے، تو کیا پوری سفارتی کوششیں اس کے لیے نہیں لگاتے؟ اور نہ کوئی تسلیم کرے، کیا جنگ نہیں چھیڑ دیتے؟ تو یہ باطل پہ ہوتے ہوئے کانفیڈنس کے ساتھ کریں، حق پہ ہوتے ہوئے شرمائیں۔ تو اسی لیے یہ ادارے جو ہوتے ہیں، اگر کوئی صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہو تو وہ اس منہج پہ چلے گی، وہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ یہ تو جزیات پر بھی اب آگے کہ اگر کوئی دنیا کا کوئی ملک ان کے ایل جی بی ٹی کے قانون کو نہیں مانتا اور سزا دیتا ہے جو قرآن نے سزا دی ہے یا شریعت نے بتائی ہے، تو کیا یہ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ نہ صرف یہ کہ سفارتی مشن چلتے ہیں بلکہ این جی اوز کے تحت بہت سارے اور کام ہو رہے ہوتے ہیں، کتنی فنڈنگس چل رہی ہوتی ہیں، کتنے ایجنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا ورلڈ آرڈر چلے، ان کا نظام چلے۔ تو جب یہ باطل پہ ہوتے کر سکتے ہیں، تو اگر ہمارے اندر اللہ میں کبھی صحیح معنوں میں صحیح اسلامی ریاست ادا کرے، تو اس کی کیوں بنیاد سفارتکاری کی اور فارن پالیسی کی ان اصولوں پر نہیں کھڑی ہو سکتی؟ تو پہلا اصول ہے توحید، کہ سب کو بتایا جائے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے تحت چلتے ہیں، ہمارے قانون اس کے تحت چلیں گے، اور آپ بھی اس پر آ جاؤ۔ دوسرا، اللہ کی بندگی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اللہ نے نہیں کہا اے ایمان والے، یہاں پہ اے لوگو، لوگ میں سب لوگ آ گئے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، کیوں کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ کہتے ہیں آج ہم نے جو ہیومینیٹیرین لاز بنائے ہیں اس پر ماننا، سب کو اس پر سب کو آنا ضروری ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے نام پر جو دھوکہ انہوں نے دنیا کو پچھلے چند سالوں میں دیا، وہ آج کھل کر واضح ہو گیا۔ وہ لالی پاپ نہیں بچوں کو جیسے کھلاتے، وہ لالی پاپ تھی، اب سب کو پتہ چل گیا اور اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں۔ خود اب نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، تو اس لیے تاریخ چند سالوں میں نہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، یہ جب دہائیاں گزرتی ہیں تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ کیا حقیقت تھی اور کیا فریب تھا۔ ہاں، جو بندہ صدیقین میں ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرقان، یعنی یہ فہم عطا کرتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس زمانے میں جب یہ جمہوریت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو ایک نظم لکھی تھی، اور ان کی آخری نظم تھی ابلیس کی مجلس شورا، کمال کی نظم ہے۔ اس میں انہوں نے کمال کی منظر کشی کی ہے کہ ابلیس اپنی شورا اس نے منعقد کی بھی ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب ورلڈ وار ون کے بعد جو جتنی یہ کالونیز بنی ہوئی تھی آہستہ آہستہ یہ بادشاہتوں کے تحت چل رہی تھی، یہ نظام ختم ہو گیا، اب یہ آہستہ ڈیموکریسی لا رہے تھے۔ تو اس میں ابلیس اپنے، یعنی وہ علامہ اقبال نے ایسے منظر پیش کیا کہ ابلیس اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہے اور دنیا کی سیاست پر تبصرہ ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ بادشاہی جو تھی پہلے، اس کو خود ایک نیا لباس پہنا دی ہے۔ اس سارے میں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کیسے دھوکہ دیں گے، اور پھر اس میں کہتے ہیں ہمیں اگر ڈر ہے تو اسلام سے ڈر ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ ایسے مسلمانوں کو ان چیزوں سے غافل رکھو۔ تو وہ اس ٹائم پہ سمجھ گئے تھے، لیکن ہم میں سے بعض بہت سے سادہ مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت گویا ایسے جیسے قرآن ہے. ہاں کچھ جمہوری اصول اسلام نے بھی بتائے ہیں, کچھ جمہوری اصول اسلام نے بتائے ہیں. اسی لیے جب پاکستان کا قیام ہوا تو جو علماء تھے اس وقت کے, مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ, مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات, انہوں نے اس پر فوراً کام کیا کہ جو جمہوریت اگر ریاست بنتی ہے تو اس کے کچھ اصول جو ہیں وہ اسلامی بنیادوں پر ہوں. تو جمہوریت میں تو یہ کہ اگر اکثریت اس پہ آ جائے کہ ہم نے قرآن کو کچھ نہیں سمجھنا تو وہ ریاست جو ہے وہ سیکولر ڈکلیئر ہو جائے گی. تو کچھ وہ جو قرارداد مقاصد طے کیے تھے وہ اس میں اضافہ کیا گیا عام دنیا کی جمہوریتوں میں, اور اس میں فرق کیا گیا کہ اس پر کمپرومائز نہیں ہے, قرآن اور حدیث کے خلاف, قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. اچھا اب سوال یہ کہ پھر کیوں بنتے ہیں؟ وہ ہماری غفلت سے بنتے ہیں. ایک تو تھا نا قانون بنا دیا بس, کو جیسے ہم سفیروں کی بات کریں انٹرنلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ ہم غفلت میں رہتے ہیں اور اتنی سمجھداری اور شاعری نہیں دکھاتے جتنی دکھانی چاہیے ہوتی ہے, تو پھر قانون دائیں بائیں کے بن جاتے ہیں. لیکن اگر اس کا صحیح راستہ اختیار کیا جائے تو آئینی طور پر تحفظ موجود ہے. اسی طریقے سے تیسرا اصول ہے کمپلیٹ ماسٹر, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاکم اعلیٰ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک, جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے, تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے اور بے شک تو تمام ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی, واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو پہلی چیز توحید, دوسری چیز اللہ کی عبادت, اور تیسری چیز اللہ کی حاکمیت اعلیٰ. یہ بنیادی اصول ہیں جس کے تحت کسی اسلامی ریاست کو اپنی فورن پالیسی طے کرنی چاہیے, یعنی اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ اس پر ہمیں چھیڑ نہیں سکتے, ہمارے قوانین اس کے مطابق چلیں گے, اور ہم آپ کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس پر آئیں. لیکن اب رسول اللہ نے پہلے جب اپنی انٹرنلی ریاست مضبوط ہوئی پھر اس طرف قدم اٹھایا کہ اب بین الاقوامی طور پر دعوت دیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ ہر چیز میں جلدی نہیں کرنی ہوتی, پہلے اگر اندر کے آس ہے, اندر مسائل ہیں, تو پہلے اپنے اندر کے مسائل کو حل کرنا ہے, اور جب مضبوطی ہو جائے پھر آگے پھیلانا ہے. اس کو یوں سمجھیں جیسے کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو وہ برانچز کب زیادہ بنانا شروع کرے گا, اس کو کب پھیلائے گا, کہ جب پہلا جو مرکز ہے اس کا کاروباری وہ سٹیبل ہو گیا, وہ نفع دینا شروع ہو گیا, اس کا نظام صحیح ڈیولپ ہو گیا, اب ہم اس قابل ہوئے کہ نئی برانچز نئی فرینچائزز آگے دیں گے. ورنہ اگر کوئی جلدی شروع کر دے تو کئی دفعہ وہ بات بننے سے پہلے بگڑ جاتی ہے. اچھا اب ان سفیروں کی کامن ایٹریبیوٹس کیا تھے, کامن صفات کیا تھیں جو سب میں پائی جاتی تھی؟ ان میں سے ایک تو ایک ایمان کامل تھا, سنت رسول پر عمل تھا, گفتگو کا انداز بہت کمال کا تھا, کمیونیکیشن سکلز, اس میں زبان بھی آ جاتی کہ زبان جو استعمال کرنی ہے وہ بہت کمال کی آتی تھی. آج بھی جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, چونکہ آج کل دنیا میں گفتگو انگریزی میں زیادہ چلتی ہے, تو ان کی انگریزی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی محاورہ, اس کے جو جملے ہیں وہ بہت کمال کی گفتگو اختیار کرنی پڑتی ہے. ڈپلومیٹک لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہوتی, یعنی اعلیٰ درجے کی ہوتی, وہ بازاری گفتگو نہیں ہوتی, عوامی گفتگو کی طرح نہیں ہوتی. تو زبان پہ تو آج ہم بالکل ہی کوئی فوکس نہیں کرتے, زبان کا تعلق شعور کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا. تو اسی لیے زبان کوئی بھی سیکھیں اس کو کوشش کریں کہ گہرائی کے ساتھ سیکھیں, انگریزی ہو, اردو ہو, عربی ہو, تو اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سیکھیں. اسی طرح چوتھی چیز کہ ان کے ساروں جو سفیر چنے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط تھے, یعنی وہ معروف تھے, اور فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہو تو وہ چیزیں آگے صفات بھی آگے چلتی ہیں. ان کے ماضی کے تجربے بھی تھے سفارتکاری کے, اور اسفار تھے ان جگہوں کو جانتے تھے, اور ان کی پرسنالٹی بھی خوب اچھی تھی, لمبے قد, خوبصورت چہرے, وجیہ, اور بہادر بھی تھے. یہ ساری کامن چیزیں ان سفیروں میں آپ کو نظر آئیں گی, جسے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین انتخاب کیا. اب جو خط تھے ان کے موضوعات کیا تھے، کچھ یہ خطوط جو ہیں وہ آج بھی پائے جاتے ہیں، اس پر بعض لوگوں کا اختلاف ہے محققین کا کہ آیا یہ واقعی رسول اللہ کے دور کے خط ہیں، کسی نے نقل کی ہے، اس کی کاپی بنائی ہے. تو اس پر کچھ تفصیلات ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط مختلف لوگوں کے 200 سے زیادہ خطوط، وہ باقاعدہ وثائق السیاسیہ کے نام سے عربی میں کتاب لکھی. یہ حیدرآباد والے جو ہندوستان کا جو حیدرآباد ہے ان کو فخر کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد سے تو بہت سیرت پہ کمال کا کام کیا، خاص طور پہ یہ بین الاقوامی معاملات پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایجپٹ میں خط بھیجا مصر میں، پھر اس کے بعد ایران میں بھیجا، ان سب کے جو خطوط کے وہ تھے وہ میں آپ کو متن ابھی پڑھاتا ہوں. یہ کچھ ان کے عکس ہیں. کہاں پر ہیں موجود آج؟ کچھ توپ کاپی میوزیم جو ہے استنبول میں، وہاں پر موجود ہیں. رومن امپائر جو اس کو کیا خط لکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اردو کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے، محمد بن عبداللہ اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے رئیس ہرقل کی طرف جو سیدھے رستے پر چلے اس پر سلام ہو. یہ نہیں کہا السلام علیکم، سلام علی من اتبع الہدیٰ، جو سیدھے رستے پر چلے اس پر سلام ہو. اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تم سلامت رہو گے، اللہ تم کو دوہرا ثواب دے گا. دوہرا کیوں دے گا؟ پہلے تم حضرت عیسیٰ کی شریعت پر چل رہے تھے، اب میری نبوت آ گئی ہے تو دونوں چیزوں کا ثواب ملے گا. اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو غریب رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا، یعنی جو تمہارے پیروکار ہیں ان کا گناہ بھی تم پر آئے گا. اس سے پتہ چلا انسان اگر اس کا گناہ یا اس کی نیکی متعدی ہے، اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، تو وہ ان کی اپنے پیروکاروں کی نیکی اور گناہ کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے گا. اور اے اہل کتاب، پھر قرآن کی وہ آیت نقل کی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں. تو کامن گراؤنڈس پہ پہلے لائے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گوار ہو ہم تو مسلمان ہیں. تو یہ آیت یہ کوٹ کی اور خط لے کر گئے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے بھی بڑی کمال کی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ مجھے خط بھیجا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہے. اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اس وقت کی سپر پاور روم ہرقل، اور بندہ کہاں سے جا رہا ہے؟ مدینہ سے. اور جس نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ تو سب سے بڑا ہے. تو جو میں تمہیں بتاؤں گا اگر تم اسے عاجزی سے سنو گے اور جواب جو ہے وہ اخلاص سے دو گے تو بہتر ہوگا، لیکن اگر تم نے آج ہی سے نہیں سنا تو تم اس پیغام کو سمجھ نہیں سکو گے جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے، اور پھر صحیح اخلاص کے ساتھ جواب بھی نہیں دے سکو گے جس میں عدل ہو، تو وہ تم نہیں کر سکو گے. کیونکہ ظاہری بات ہے بادشاہت کے ساتھ تکبر یہ چیزیں تو جڑی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے دعویٰ کی اسٹریٹجی کیا تھی اہل کتاب کے ساتھ. یہ ہمارے لیے بہت سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں عیسائی بہت زیادہ ہے. تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ پڑھتے تھے. ہرقل نے کہا، تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا کہ میں تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور جنہوں نے عیسیٰ کو بنایا تھا اپنے ماں کے ان کے ماں کے پیٹ میں، اور جس نے اس آسمان اور زمین بنائے ہیں. اب یہ خط رسول اللہ کا الگ ہے اور یہ گفتگو الگ ہے. تو میں تمہیں اس رسول کی طرف بھی بلاتا ہوں جس کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی، جس کا تمہیں ابھی علم بھی ہے کیونکہ یہ جانتا تھا کتاب کو. اگر تم یہ پیغام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، ورنہ آخرت میں تمہیں نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اور دنیا میں بھی تمہاری بادشاہت جو ہے وہ اور مال جو ہے وہ تقسیم ہو جانا ہے. اور تمہارا یقین کرو کہ تمہارا رب اور خدا وہ ہے جو اپنے نہ ماننے والوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے. یعنی اگر آج تم بادشاہ ہو تو کل کوئی اور بھی ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک بات غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات یہاں پر یہ کی کہ اسلام قبول کرو تو تم سلامت رہو گے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ اس کو پیشن گوئی کی کہ تمہاری یہ بادشاہت اور یہ چیزیں سلامت رہیں گی اسلام کے ساتھ. اب ہوا کیا کہ یہ جو بادشاہ تھا ہرقل, یہ اصل میں ان دنوں ان کو فتح حاصل ہوئی تھی تو یہ اس کے شکرانے کے لیے ادھر فلسطین میں آیا ہوا تھا, یروشلم میں ہمس سے ادھر آئے ہوئے تھے شکرانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کی ہے وہ ایرانیوں کے خلاف. تو اب یہ رسول اللہ کے سفیر وہیں پر جا کر ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہاں پہ اس علاقے میں قریش سے بہت سارے لوگ تجارت کے لیے بھی آتے تھے تو انہوں نے اپنے بندے بھیجوائے کہ دیکھو کوئی آج کل آیا ہوا تجارت کے لیے. تو دیکھا کہ ابو سفیان غزہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے, اور ان کا قافلہ تھا. ان کو بلایا, بلا کر دربار میں کہا کہ رسول اللہ سے خاندانی طور پر قرابت داری کس کی زیادہ ہے, کون قریب ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو سفیان نسبتاً زیادہ قریب ہے, قریشی تھے وہ.